الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته درود بھیجے محمد و آل محمد پر خداوند عالم کا ایک دفعہ پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن کے دسترخوان پر بیٹھنے اور کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ایام جو ایام شہادت امیر المومنین ہیں، شبہ و لیالی و ایام شب قدر ہیں، ہمیں قرآن سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی گفتگو کے جو رسول اللہ کے ایک دعا کے بارے میں تھی کہ رسول اللہ نے اسے تعلیم فرمایا تھا، اور ماہ رمضان میں مستحب ہے انسان ہر واجب نماز کے بعد، ہر فریضہ نماز کے بعد اس کو پڑھے، اور یہ دعا جو ہے در حقیقت انسان کے دل کو وسیع کرتی ہے، انسان کی دید کو وسیع کرتی ہے، اور انسان کو وسعت قلب اور وسعت نظر عطا فرماتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں کل، یعنی تمام افراد، یعنی آپ روئے زمین کے تمام لوگوں کو اپنی دعا میں شامل کر رہے ہیں، رحمت کا مہینہ، ہم کہتے ہیں خدا سب کو شامل کر دے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ دعا جو ہے در حقیقت کس وقت اپنے صحیح معنی اور مفہوم اور رنگ کو حاصل کر سکے گی، وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا زمانہ ہوگا۔ یعنی جب پوری انسانیت کا امام، پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، ان کے آسانیوں کے لیے، اور جو جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جو مطالب بیان کی گئے ہیں، ان سب کے لیے عمل کرے گا۔ یعنی کل جب ہم کہتے ہیں تو در حقیقت ہم امام زمانہ کے انقلاب کے لیے، کیونکہ امام انٹرنیشنل امام ہے، بین الاقوامی سطح کا امام ہے، کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا، کسی مسلک کا، کسی مکتب کا، کسی خاص آئین اور دین کا ایمان امام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسان ہے، منجی عالم بشریت جن کو کہا جاتا ہے، یعنی عالم بشریت کو نجات دینے والا ہے، یہ بین الاقوامی امام ہے، لہذا اس کی تعلیمات بھی بین الاقوامی ہی ہوں گی۔ اس بنا پر ہم یہ دعا کر کے در حقیقت امام زمانہ کے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اس کو فلسفہ میں کہتے ہیں سنخیت، سنخیت یعنی مماثلت سمجھنے کے لیے، جیسے کہ امام خمینی نے کہا منتظران مصلح باید خود صالح باشن، یعنی مصلح کو، جو اصلاح کرنے والا ہے امام زمانہ، ابا صالح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آگے اصلاح کریں گے، تو کہتے ہیں اصلاح کرنے والے کا انتظار کرنے والوں کو بھی خود صالح اور نیک ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں سنخیت، یعنی وجہ مماثلت، یعنی ان میں جو چیز ہے وہی کم سے کم آپ میں تھوڑی درجے کی ہونی چاہیے۔ لہذا وہ چونکہ بین الاقوامی امام ہے، لہذا وہ آ کے پوری انسانیت کے لیے کام کرے گا، تو ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اجب کل جائے، اللہم اکسو کل عریان، کل کہہ کے در حقیقت اپنی نظر کو بھی، اپنی دید کو بھی، اپنے دل کو بھی، اپنے ارادوں کو بھی وسیع کرتے ہیں۔ اور حضرت رسول اکرم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، نیک کام کرنے کا ارادہ کرو، خواہ تمہیں نہ انجام نہ دے سکو، تاکہ تمہارا شمار غافلوں میں نہ کیا جائے۔ آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ خدا نے آپ کو پیسے دیے تو آپ کسی کو جو ابھی تک کربلا نہیں گیا ہے وہ کربلا کی زیارت کرواؤں گی، کسی کو عمرے پہ بھیجیں گے آپ، نیت کریں۔ نیت کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، آپ کا جو بینک بیلنس ہے وہاں سے تو کوئی چیز ڈیڈکٹ نہیں ہو رہی ہے، کوئی چیز کم نہیں ہو رہی ہے، نیت تو کریں نا انسان۔ نیت کے مرحلے میں بھی شجاع اور بہادر ہو، جری ہو، اپنی ذات، اپنی دنیا، اپنی آخرت، اپنی قبر سے نکل کے باہر تو سوچے نا تھوڑا سا، معاشرے کے لیے سوچے، انسانوں کے لیے سوچے، تو نیت کرو نیک کام کرنے کا تاکہ تم غافلوں میں تمہارا شمار نہ ہو۔ میں انشاءاللہ مثال کے طور پر عید کے دن کوئی کام کروں گا، خدا نے مجھے انشاءاللہ رزق دیا تو میں 10 غریب بچیوں کے لیے ان کے جہیز کے اسباب کو مہیا کروں گا، میں 5 یتیموں کی کفالت مثلا اپنے عہدے لوں گا۔ اس طریقے سے انسان اپنی نیت کو وسیع کرے، میں مسلمانوں کے لیے، میں تعلیم کے لیے، میں مدرسہ بناؤں گا، میں اسکول بناؤں گا، میں لوگوں کی دینی تعلیم کے لیے جو ہے وہ کام کروں گا۔ یعنی انسان وسیع کرے اپنی نیت کو تاکہ وہ نیت کے مرحلے میں کم سے کم اتنا صادق اور پختہ ہو جائے، اور پھر مومن جو ہے وہ دوغلا نہیں ہوتا، منافق نہیں ہوتا کہ نیت کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے۔ جیسے شب قدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بعض اوقات جو ہے وہ دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس نے کتنا پڑھا ہے اور میں نے کتنا پڑھا ہے۔ آقا شریعت محروم فرماتے تھے کہ آؤ خدا سے جھوٹ بولو، آؤ خدا سے جھوٹ بولو۔ تو کسی نے کہا آقا شریعت کون تھے، امام خمینی کے قریبی رفقا میں سے تھے، اصفہانی تھے، مجتہد تھے، اور حضرت امام خمینی نے ان کو پاکستان بھیجا تھا تاکہ یہاں پر حوزہ ہائے علمیہ کی بنیاد رکھیں، لیکن یہاں کے مولویوں نے نام نہاد ان کی مخالفت کی اور بیچارے اسی طرح مختصر سا درس لے کر اور مختصر سی تفسیر قرآن درس فقہ لے کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن انہوں نے لوگوں کی فکروں کو جگایا، انہوں نے کہا یہ جو کہتے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ، آؤ خدا سے جھوٹ بولو، یہ نہیں کہو کہ میں استغفار کر رہا ہوں، اس لیے کہ تمہیں دل میں کیا ہے وہی 420، آج گناہ معاف ہو جائیں کل سے پھر 0 میٹر، وہی 420 ہے تمہارے دل میں، تو تم صاف کیوں نہیں کہتے تو خدا میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو وہ کہتے تھے کہ انسان دوغلا نہیں ہوتا، منافق نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ ہو نیت کچھ ہو اور عمل کے لیے کچھ ہو۔ مومن نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، یعنی مومن قبل اس کے کہ مرحلہ عمل میں فزیکلی داخل ہو پریکٹیکلی تھیوریٹیکلی، وہ اپنی نیت میں اتنا صادق راسخ پختہ شفاف اور واضح ہوتا ہے کہ اگر جو آپ نے نیت کی ہے کہ خدا میں کسی کو حج کے پیسے دوں گا، میں کسی کو مثال کے طور پر جہیز کے پیسے دوں گا، میں جو ہوں کسی کی مدد کروں گا، اور خدا نے کل آپ کو گفٹ کی صورت میں دے دیے، تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نیت کو عمل جمع پہناتا ہے۔ ایسے نہیں ہے اب تو آ گئے ہیں چلو یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، وہ بھی چینج کرنا ہے، فرنیچر بھی چینج کرنا ہے، یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے، مومن دوغلا نہیں ہوتا۔ تو یہ دعائیں در حقیقت ہماری فکر کو بنانے والی ہیں، ہماری تربیت کرنے والی ہیں کہ اپنی فکر کو وسیع کرو، اور مومن جھوٹا نہیں ہوتا، دوغلا نہیں ہوتا، منافق نہیں ہوتا کہ دل میں کچھ ہو نیت کچھ اور عمل کچھ اور کرے، نہیں، مومن بالکل راسخ پختہ ہوتا ہے۔ یعنی در حقیقت مومن مرحلہ عمل میں داخل ہونے سے پہلے ہی اتنا راسخ و پختہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت در حقیقت اس کو اور اس کے عمل میں اس کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔ آج مختصر رکھیں گے اور کچھ باتیں شب قدر سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ آثار ایمان و عمل صالح، آج ہم تیسرا فائدہ پڑھ رہے ہیں، تیسرا فائدہ ڈسکس کر رہے ہیں، سورہ جاثیہ آیت نمبر 30، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فی رحمتہ. ہم دو فائدے پڑھ چکے ہیں, تیسرا فائدہ ہے فا, کیا تھا فا یعنی بس, یعنی یہ بس. اب میں یہ کہنے والا ہوں, آخری نقطہ سن لو, فا یعنی بس. آیت اس سے پہلے بھی ہے, میں اس کو یعنی اس سے پہلے والی آیا سے اس کو کنیکٹ نہیں کر رہا ہوں. فاما یعنی وہ لوگ, الذین یعنی ان لوگوں کی حالت یہ ہے, ان لوگوں کا کلچر یہ ہے, ان لوگوں کی آئیڈیالوجی یہ. الذین ان کی حالت کو بیان کر رہا ہے, الذین کس کو بیان کر رہا ہے, ان کی صفت کو, ان کی حالت کو, ان کے کلچر کو, ٹھیک ہے نا. وہ ان کی عادت کو, وہ عادت پختہ جو کہلاتی ہے, جس کو ہم نے کہا تھا ملکہ, یعنی راسخ و پختہ ہو جاتی ہے عادت. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, آمَنُوا پہ بحث ہو چکی ہے, عملوا پہ بھی بحث ہو چکی ہے, کتنی دفعہ عمل آیا ہے, الصالحات پہ بحث ہو چکی ہے. خدا کہہ رہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جن لوگوں نے, جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا, کیا ہوا؟ فا یعنی پس اللہ, فا یعنی فا جواب ہے, یہ کہا جاتا ہے, یعنی اللہ اب جواب دے رہا ہے. پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیا, کیا کرے گا اللہ؟ فا یعنی پس, اب جان لو, یعنی خدا کہہ رہا ہے فا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کا امتحان لیا, بِكَلِمَاتٍ کلمات کے ذریعے سے, فَأَتَمَّهُنَّ. اِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فا یعنی پس, فوراً ان کو تمام کر دیا, فوراً وہ ایگزام دے دیا, یعنی کہ کل پرسوں ٹالتے رہے نہیں. فَأَتَمَّهُنَّ یعنی ان سب کلمات کا امتحان دے دیا. خدا کہہ رہا ہے پس جو لوگ ایمان لائے, عمل صالح انجام دیا, فا یعنی فوراً, یعنی ہم اس کو جواب دے رہے ہیں. جی کیا چیز؟ فا, یہ فا جواب ہے, جواب دے رہے اللہ. اب یہ بات کی نا, جو لوگ ایمان لائے, عمل صالح انجام دیا, یہ نہیں ہے, بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, جملہ مکمل نہیں ہوا ہے, سننے والا پریشان ہے, کیا مطلب ایمان اللہ عمل صالح انجام دی, کیا ہوگا ان کا؟ خدا نے کہا فا, فَيُدْخِلُهُمْ داخل کرے گا ان کو, کون داخل کرے گا؟ ربہم, ان کا رب. خود یہ رب جو ہے میں نے بتایا تھا, یہ تربیت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس میں پیار ہے, اس میں لطف ہے, اس میں ایک انسیت ہے بندے اور خدا کے درمیان, عبد و معبود کے درمیان ایک پیار و محبت کا رشتہ ہے, تربیت کا رشتہ ہے, جیسے ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے نرم ہاتھوں سے, اسی طرح خدا جو ہے وہ اپنے عباد کی تربیت کر رہا ہے, اپنے بندوں کی تربیت کر رہا ہے. تو کہتے ہیں فَيُدْخِلُ, پس داخل کرے گا اللہ ہم ان کو, ربہم ان کا رب, ان کو داخل کرے گا ان کا رب. یہ کہتے تھا ان کا رب داخل کرے گا, نہیں, ان کو ان کا رب داخل کرے گا. یہ جو بار بار ضمیر آ رہی ہے ہم, یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ در حقیقت اہمیت کو بیان کرنا ہے. وہیلا کہہ دیتا کہ خدا داخل کر, ان کا رب داخل کرے گا, نہیں, داخل کرے گا ان کا رب ان کو, فی رحمت ہی, یعنی جو تیسرا اثر ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا میں شامل ہونا, رحمت الہی میں شامل ہونا, یعنی جو ایمان لائے گا وہ رحمت الہی میں داخل ہوگا. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فی رحمت ہی, اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یعنی در حقیقت خدا اپنے خاص بندوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کو اپنی خاص رحمت میں داخل کرے گا. جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی, فادخلی فی عبادی وادخلی جی جنتی. جی فا فا سجبنا یعنی ہم نے ان کو اس کی دعا قبول کی, وہی ہے فا. فدخلی پس داخل ہو جاؤ, اے نفس مطمئنہ, فی عبادی میرے بندوں میں, میرے یہ خاص ایک, یہ خاص بندے ہیں خدا کے. خدا نے کہا ودخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ, کہا ودخلی جنتی میری جنت. یہ خاص الخاص جنت ہے جو عام حور قصور نہر پھل باغات کی جنت سے الگ ہے. جنت کی کیٹیگریز ہیں. اذا سألک عبادی عنی, عنی اذا سألک عبادی میرے بندے, عنی میرے بندے میں, میرے بارے میں سوال کریں, عنی میرے بارے میں سوال کریں, جاب کے بارے میں نہیں, بیٹے کے بارے میں نہیں, ساس کے بارے میں نہیں, بہو کے بارے میں نہیں, رشتے کے بارے میں نہیں, ترقی کے بارے میں نہیں, میرے بارے میں سوال کریں. یعنی یہ خاص خدا کی محبت کی طرف اشارہ ہے. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, فإنی میں, میں بے شک میں قریب ہوں, اجیبو میں قبول کرتا ہوں, الدعوت الداعی اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں پکارنے والے کی دعوت کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی فل یستجیبو لی ول یؤمنو بی, استجا یعنی قبول کریں, میری طرف لوٹ کر آئیں میرے لیے. خوب یہ جو ہیں وہی رحمتی ہے. فیدخلہم ربہم فی رحمتہ, اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہ رحمت جو ہے یہ خاص رحمت ہے, لہذا خدا کہہ رہا ہے میری خاص جنت میں داخل ہوں گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. سورہ آراف آیت نمبر 56, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, خدا کی رحمت جو ہے وہ محسنوں سے قریب ہے. یعنی رحمت الہی کو اگر حاصل کرنا ہے تو انسان محسن بنے. محسن یعنی نیک کام کرنے والا, احسان کرنے والا نہیں. اردو کا احسان نہیں ہے. محسن کا مطلب یہ ہے احسان ہے لیکن اردو والا احسان نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس کا چوتھا فائدہ وہ کیا ہے؟ محبوبیت. محبوبیت, لوگوں کے دلوں میں محبوبیت پیدا ہوتی ہے. سورہ مریم آیت نمبر 96, ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا بہت جلد اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دے گا. سیجعلو ان, بے شک, الذین صفت آ گئی, آمنو جو ایمان لائے, عمل کیا لیکن عمل صالح انجام دیا, یہاں تک تو بات طے ہے. نئی بات کیا ہے؟ سا یعنی بہت جلد. بہت جلدی انہو یرونہو بعیدہ و نراہو قریب. آیت قرآن ہے, انہو یرونہو بعیدا
وَنَرَاهُ قَرِيبًا،
وہ قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ امام زمانہ کے بارے میں بھی ہے اور غالباً دعائے عہد میں بھی ہے۔ اِنَّهُ يَرَوْنَهُمْ ہے یا یَرَوْنَهُ ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کسی کی جی، یَرَوْنَهُ ہے، ہاں ہم ہے، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ، کنفرم ہے، بہرحال اس کو دیکھ لیں گے۔ اِنَّهُ جی میم نہیں ہے نا، ہو ہے صرف، کیونکہ وہ معنی نہیں بن رہا۔ اِنَّهُ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یعنی خدا جس چیز کو قریب دیکھ رہا ہے ہم اسے بہت دور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کہہ رہے ہیں بہت جلد، یہ بہت جلد ٹائم کے لحاظ سے نہیں ہے کہ مثلا چار دن، پانچ دن، سال، دو سال، چھ سال، دس سال، پچاس سال، کب، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمَ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یعنی بہت جلد، اس وقت اور آیت سا کی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، غالباً حضرت موسیٰ جب اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے گئے ہیں، سَآتِيكُمْ نَارًا، اس طرح کی آیت ہے، بہرحال میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس طرح کی آیت ہے، اس میں سا کا لفظ ہے، یعنی بہت جلد لے کے آؤں گا۔ کیا ہے سید ذکرو، سید ذکر بہت جلد تذکرہ کرے گا، وہ بہت اچھا ہے۔ ہو سید جلو سائی نے بہت جلد، سا فعل مضارے کو فیوچر میں لے جاتا ہے، یہ مضارے ہے، کنٹینیوس پہ، کنٹینیوشن پہ دلالت، یہ جالو سا یعنی لے جائے گا، قرار دے گا ان کے لیے، ان کا رحمان رب، ود کو، محبت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دے گا، یعنی در حقیقت لوگوں خدا کی محبوبیت، جب انسان محبوب بن جائے، خدا کو اپنا محبوب بنا لے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، خدا کہہ رہا ہے میں ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دوں گا۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں اپنی فضیلتوں میں شمار کیا ہے کہ ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ تو کون در حقیقت قرار دینے والا ہے؟ ان کا رحمان خدا، صحیح اجلو خدا قرار دے گا، یعنی انسان جتنی بھی کوشش کر لے کہ لوگوں کے دلوں میں محبوبیت، لوگ بظاہر اس کے لیے محبوبیت کے گانے گائیں گے، گن گائیں گے، گیت گائیں گے، لیکن لوگ اس سے متنفر ہوں گے۔ جو سیاستدان ہیں ہمارے، وہ بظاہر لوگ ان کے گیت گا رہے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ ہے، یہ سیاستدان کتنے کرپٹ ہیں، کتنے بدعنوان ہیں، کتنے فاسد ہیں۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں قرار دوں گا، یعنی انسان در حقیقت کہتے ہیں کہ ایک عابد تھا، نماز پڑھتا تھا اور چاہتا تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں، رات کی تاریکی میں عبادت کر رہا تھا، دروازہ ہلا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ کوئی موجود ہے، اس نے جو ہے نا وہ دکھانے کے لیے زور زور سے جو ہے نا وہ نماز پڑھنے شروع کر دی، اور گریا اور رونا زاری، تھوڑی دیر ہو گئی، پھر تھوڑا سا دروازہ بجا، اس نے کہا کوئی ہے سن رہا ہے میری بات، اور میں اب میری تو بے واہ واہ ہو جائے گی، نماز تمام کی، اس نے آنسو آنسو پوچھ کے جب پہنچا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کتا جو ہے وہ دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ انسان ایک کتے کے لیے، ایک نجس جانور کے لیے در حقیقت اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سَيَجْعَلُ، خدا بہت جلد قرار دے گا لوگوں کے دلوں میں ان ایمان لانے والوں کی محبت کو، یعنی محمد و آل محمد، یہ فقہا، یہ مجتہدین۔ آج آپ دیکھیں کہ امام خمینی کا میسج کس طریقے سے لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے، وہ امام خمینی، وہ ایران کہ جس کو صدام نے ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ بغداد میں آدھا انٹرویو ہے، تہران میں ہوگا 6 گھنٹے کے بعد. ان سے اتنا یقین تھا کہ میں فتح کر لوں گا. امام خمینی کو نہیں مٹ، صدام مٹ گئے، امام خمینی نہیں مٹے. آج آپ جائیں تو آپ کو عراقی بازاروں میں تومان نظر آئیں گے. یعنی جس خمینی کو تم نے دبانا چاہا، خدا اس کی محبت کو عام کر دیتا ہے. آج عراقی عوام کے دلوں میں جو ہیں وہ محبت ہے. خدا کہہ رہے جس موسیٰ کو تم نے قتل کرنا چاہا وہی تمہارے گھر میں پرورش پائے گا، جس ابراہیم کو تم نے جلانا چاہا وہ آگ گل گلزار بن جائے گی، جس حسین کو تم نے صحرا میں لا کر گھیر کر مہمان بنا کر بھوکا پیاسا شہید کیا، اس کی محبت زبان زد خاص و عام ہو جائے گی. جس سید سجاد کو تم نے زنجیریں پہنائیں، جس زینب کو تم نے اسیر کیا، وہی اس کی محبت جو اس کے خطبات کے ذریعے سے پھیل جائے گی. آج آپ دیکھیں کہ اہل بیت کا کتنا مقام ہے، کتنی محبت ہے. خدا قرار دینے والا ہے، انسان ظاہری اسباب کو مت دیکھے. امام خمینی کو جلا وطن کر دیا شاہ ایران نے، جائیے. کویت نے قبول نہیں کیا، ترکی نے قبول نہیں کیا، بالآخر کہاں پہنچ گئے؟ عراق. عراق پہنچے. عراق اس نے کہا کہ خمینی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. شاہ ایران نے کہا کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے مجتہدین، بہرحال حوضہ نجف اس کا ایک مقام تھا، پرانا ترین حوضہ، قدیم ترین حوضہ ہے، وہاں پہ جائے گا خمینی ختم ہو جائے گا، ضم ہو جائے گا. جیسے آٹا، آٹے میں نمک مل جاتا ہے، خمینی ختم ہو جائے گا. اتنے بڑے بڑے مرجع اور مجتہدین، کیا ہوا؟ خدا نے امام خمینی کو وہاں پر بھی زندہ رکھا. سید جعلو، خدا قرار دینے والا ہے. خدا یعنی کون خمینی؟ کہ جب درس کے لیے آتے تھے تو چپلیں ہوتی تھی نا طالب علموں کی، تو اس پہ پیر نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے تصرف در مال غیر بإذن غیر حرام ہے. دوسرے کے مال میں تصرف کرنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. جگہ بناتے تھے، چپل رکھتے تھے، اس کے بعد جاتے تھے. ایسا شخص در حقیقت امام خمینی بنتا ہے، ایسا شخص نائب امام کہلائے جانے کے قابل ہے. آیت اللہ خمینی ایک دفعہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے پاس آئے، تو آیت اللہ بروجردی نے ان کو کینو پیش کیے یا موسمی، بہرحال کوئی چیز تھی، پھل. دسترخوان کے آداب ہوتے ہیں، دسترخوان کے آداب یہ ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو جو ہڈیاں ہیں نا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک پلیٹ میں لے کے اس پہ ہڈیاں رکھ دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو کراہت محسوس ہو، یا منہ کی نکلی ہوئی ہڈیاں ہیں معذرت کے ساتھ، یعنی کراہت محسوس ہوتی ہے انسان کو، تو انسان اپنی پلیٹ میں ایک طرف رکھ لے. تو امام خمینی وہ پھل کھاتے جاتے تھے، اس کی بیج جو ہے ہاتھ میں جمع کر لیے، تو جب باہر نکلے تو ان کے ہاتھوں میں، اچھا وہ پھر بے ادبی تھی، ایک مرجع کے سامنے، ایک مومن کے سامنے، ایک سید کے سامنے، ایک عالم و فقی کے سامنے، دسترخوان کے آداب کے علاوہ انسان جو ہے وہ بیج وہاں ڈال دے. تو امام خمینی نے اپنے ہاتھ میں جمع کر لیے تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو. تو جب باہر نکلے تو مٹھی بند تھی، تو کسی نے پوچھا کہ آغا یہ کیا ہے؟ تو پھر آغا نے مسکرائے اور پھر امام خمینی نے کہا کہ یہ وہ بیج ہیں کہ جو اس پل سے نکلے تھے اور بے ادبی تصور کی جا رہی تھی. ایسا شخص امام کہلائے جانے کے در حقیقت قابل ہوتا ہے. کہ امام علی کی وصیت ہے نا کہ اوصیکما بتقوی اللہ وان تبغیکما، کہ دنیا سے محبت نہ کرنا اگر وہ تمہارے پیچھے کتنے ہی کیوں نہ آئے، دنیا سے محبت نہ کرنا، یہ امام علی کی وصیت ہے اپنے شیعوں کے لیے، امام حسن کے لیے بھی، امام حسین کے لیے بھی، تمام اولاد کے لیے، تمام عیال کے لیے. ومن بلغہ کتابی، جس تک میری وصیت پہنچے، امام علی کہہ رہے ہیں. یعنی گویا امام علی کی روح متوجہ تھی ہم سب کی طرف، یعنی ہم سب کا ارادہ کیا ہے مولا کائنات نے کہ میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے سب کے لیے، کہ ومن بلغہ کتاب، جس تک میری وصیت پہنچے. تو یہ محبت جو ہے کیا ہے؟ یہ محبت جو ہے خدا قرار دینے والا ہے. ظاہری اسباب مت جائیں, امام حسین قتل ہو گئے, ختم ہو گئے, لاشا پامال کر دیا, خیام جلا دیے, زینب کو اسیر کر لیا, بچوں کو اسیر کر لیا, سید سجاد کو زنجیریں پہنا دی, کوئی تصور کر سکتا ہے؟ صحیح اجالو خدا قرار دے گا. کب قرار دے گا؟ بہت جلد. ان کا رحمان خدا لوگوں کے دلوں میں محبت قرار دے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ خالص خدا کے لیے عبادت کریں. اسی لیے ریا کو شرک کے زمرے میں بیان کیا گیا ہے. انسان کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے, جب روز قیامت پہنچے گا تو خدا کہے گا کہ جس کے لیے عبادت کی ہے اسی سے جا کے صلح مانگو. جس کو دکھانے کے لیے عبادت کی ہے, ریا کے لیے کی ہے, دکھاوے کے لیے کی ہے, شہرت کے لیے کی ہے, نام و نمود کے لیے کی ہے, جس کے لیے کی ہے. شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا. پھر تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, ان کا پروردگار لوگوں کے دلوں میں محبوبیت قرار دے گا. یعنی مقصد یہ نہیں ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں. تم خالص خدا کی بندگی کرو, خدا کے احکامات پہ چلو, دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پاس آئے گی. دنیا ذلیل ہو کے تمہارے پاس آئے گی. اور پھر بندگان, حضرت علی کی مثال آپ کے سامنے, اہل بیت کی مثال آپ کے سامنے ہے. بہرحال چونکہ آج کی رات شب قدر ہے, کچھ جملے چاہتا ہوں کہ شب قدر سے. شب قدر میں مستحب ہے کہ انسان جاگے, مستحب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جاگنا کیوں ضروری ہے؟ نہیں, جاگنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے, استغفار کرے, اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے اہل ایمان کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, امام زمانہ کے لیے, ان کی دین, دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہے, اصلاح چاہے, اصلاح عمل چاہے, خدا سے خدا کی محبت چاہے, اہل بیت کی محبت چاہے. یہ نقطہ میں نے بیان کیا تھا, اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مومن کا سال جو ہے وہ ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. نہیں, دیکھیں ہمارا جو مالی سال ہے نا بجٹ, وہ جون سے شروع ہوتا ہے. ہمارا جو عام آفس کا سال ہے, روزمرہ کا کاموں کا سال ہے, وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے. ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے. لیکن مومن کا سال, روحانی سال رمضان سے شروع ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں اگلے سال تک کے مقدرات لکھے جاتے ہیں. مومن پلاننگ کرتا ہے اگلے سال, لہذا کہا کہ اس سال سے لے گا اگلے سال تک, یہ تمہارا سال ہے روحانی. تم دیکھو کہ تم نے کیا کیا. پچھلے سال جو توبہ کی تھی کتنا قائم رہے؟ 4 دن, 4 گھنٹے, 40 دن, 40 ہفتے. کتنے دن تم در حقیقت قائم رہے توبہ پہ؟ جو عہد کیا تھا خدا سے, امام زمانہ سے, امام علی سے, اہل بیت سے, اس پہ کتنے دن قائم رہے؟ مومن کا روحانی سال شب قدر سے شروع ہوتا ہے, ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. انسان جاگے. آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی, خدا ان کی حفاظت فرما, فرماتے ہیں کہ شب قدر بیدار, شب قدر برائے بیدار ماندن نیست, برائے بیدار شدن است. بیدار رہنے کی رات نہیں ہے, بیدار ہونے کی رات ہے. کچھ لوگ ہیں جو بیدار رہ کے بھی سوتے رہتے ہیں. بہرحال ان کی ظاہری بیداری, اٹھ کے جو بھی کام کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, وہ بھی قابل قدر ہے. لیکن یہ اعمال اس لیے کہ تم بیدار ہو, تمہارے دل کی آنکھیں کھلیں, تم ابھی تک فقہ میں اٹکے رہتے ہو. فقہ سے آگے بڑھو, اخلاق, روحانیت, عرفان خدا, عرفان خدا, معرفت خدا, تھوڑا سا آگے بڑھو. اس لیے کہ ایک فقہی روزہ ہوتا ہے, ایک اخلاقی اور روحانی روزہ ہوتا ہے. فقہی روزہ فلاں 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 چیزوں سے باطل ہوتا ہے. اخلاقی روزہ, روحانی روزہ, غیبت نہ کرو, نامحرم نہ دیکھو, غیبت نہ سنو, ہاتھ سے کوئی برا کام نہ ہو, فکر میں خیال نہ آئے کوئی برا, کسی کی تہمت نہ کرو, وغیرہ وغیرہ. یہ فقہی روزے سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہا گیا کہ تمہارے پیٹ کا خالی رہ کر روزہ رکھنا اس سے زیادہ قیمتی وہ روزہ ہے کہ جس میں تمہاری فکر جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو, گناہوں سے پاک ہو. خود یہ پیٹ کا روزہ کہ ہم منہ کو بند رکھیں کچھ نہ کھائیں پیئیں, خود یہ روزہ مدد کرتا ہے کہ ہم روحانی روزے کی طرف متوجہ ہوں. اس بنا پر شب قدر ان انزلناہ فی لیلۃ القدر روایت میں ہے, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ لیلۃ القدر یہ ہیں حضرت فاطمہ اور یہ ہے معرفت خدا. یعنی معرفت خدا کے سامنے ایک حجاب ہے, وہ ہے فاطمہ زہرا, حقیقت فاطمہ زہرا, حقیقت جی لیلہ میں نے رات. چونکہ رات تاریک ہوتی ہے, نامعلوم ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا, حقیقت و معرفت فاطمہ بھی لوگوں سے پوشیدہ ہے. یعنی واقعاً ہماری شب قدر شب ولایت ہے, ولایت کے ساتھ ہے. آپ مثال کے طور پر قرآن اٹھا کے کھولتے ہیں, اپنے سامنے رکھتے ہیں, یعنی اے خدا یہ قرآن میں کھول رہا ہوں رمضان کے بعد بند نہیں ہوگا, اس کو میں زندگی میں روٹین میں لے کے آؤں گا, میں قرآن پڑھوں گا. یہ قرآن جو کھولا ہے, یعنی یہ قرآن اب میرے آگے آگے ہے, میرے پیچھے نہیں ہے, اوپر نہیں ہے, الماری میں نہیں رکھا ہے, کپڑوں میں تہ کر کے نہیں رکھا ہے, استخارے کے لیے نہیں نکالتا ہوں صرف میں, بچی کی شادی ہوتی ہے صرف سایہ نہیں کرتا ہوں میں, دادا دادی کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے لیے تلاوت قرآن نہیں کرتا ہوں. یہ زندگی کی روٹین میں آ جائے قرآن. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی ہزار مہینوں سے بہتر. ہزار مہینے کتنے تھے؟ 80 سال کے قریب. یعنی تمہارا ایک رات میں قرآن اٹھانا, صرف اٹھانا 80 سال سے بہتر ہے, 80 سال کے برابر ہے. یعنی اے خدا اب میری زندگی, اب میری زندگی اس قرآن کے سامنے. حضرت آیت اللہ استاد محترم جواد عاملی فرماتے ہیں, بہت ہی پیارا نقطہ انہوں نے, فرماتے ہیں شب قدر دعا, جہنم سے آزادی, ٹھیک ہے نا, برکت ایکس وائی زیڈ, دعا قبول ہو جائے. دعا بھی کون سی؟ وہ زیادہ تر مادی ہوتی ہے, انکریمنٹ لگ جائے, بچوں کو اچھی جاب مل جائے, اچھا رشتہ مل جائے, فلاں مشکل دور ہو جائے, یہ بیماری دور ہو جائے, یہ مشکل رفع ہو جائے, زیادہ تر یہی دعائیں ہوتی ہیں. خدا نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی قبول کر لوں گا. جہنم سے آزادی, خدا مجھے جہنم سے آزاد کر دے, مجھے برکت دے دے زندگی میں, مال میں, اولاد میں, فلاں میں, فلاں میں. کہا کہ یہ شب قدر نہیں ہے, یہ شب قدر کے, اب انہوں نے مثال دی, کہا کہ دسترخوان ہے اور بہت ہی عظیم لوگوں کے لیے دسترخوان ہے, اس پہ یہ مثال کے اوپر ڈشز لگی ہیں, مہمان آئے چاروں طرف بیٹھ گئے, انہوں نے دسترخوان دکھایا, اب یہاں پہ کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے گر جاتے ہیں, کچھ جب مہمان اڑ جاتے ہیں دسترخوان کو لپیٹ دیا جاتا ہے, اور ان ذرات کو کیا کرتے ہیں, مرغوں کے, چیلوں کے, کووں کے اور جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں کہ وہ کھا لیں. کہا کہ یہ جو ذرے ہیں نا, وہ یہ ہیں دعا, جہنم سے آزادی, برکت, دنیا کے لیے دعا کرو, یہ دسترخوان الہی نہیں ہیں, یہ تو اس کے ذرے ہیں جو تم انہی میں اٹکے ہوئے ہو, دسترخوان کی طرف نگاہ تو کرو. اب یہ جو کھا رہا ہے مرغا یا مرغی یا کوئی اور بطخ, مثال کے طور پہ وہ سمجھ رہا بہت اچھا دسترخوان ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنا عظیم دسترخوان یہاں سجا تھا، کاش مجھ میں بھی صلاحیت ہوتی میں بھی اس دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جاتا. کہا کہ یہ دعا کی قبولیت یہ وہ ریزے ہیں دسترخوان الہی کے، دسترخوان ولایت کے، جو اس سے بچ گئے ہیں. ان پہ اکتفا مت کرو، جہنم سے آزادی. کہا کہ پاگل انسان بھی جہنم میں نہیں جائے گا، بچہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے بچنا کوئی ہنر نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، کتنی تاکید ہے ماہ رمضان میں جہنم سے آزادی کی، وہ ایک الگ مفہوم ہے، یہاں پہ الگ مفہوم دے رہے ہیں. وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا جہنم سے آزادی. یہاں لکھ لیتا ہوں نقطہ تاکہ مجھے یاد رہے. کہا کہ دیوانہ نہیں جائے گا، بچہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ تم دیوانے ہو، کیا تم بچے ہو؟ کہا کہ یہ ذرے ہیں دسترخوان الہی کے. قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ دسترخوان آیا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت رحمت مغفرت کے ساتھ. قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، ضیافت الہی کی طرف، مہمانی خدا، خدا کے مہمان ہو تم. رحمتی تھا نا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ وہ ضیافت ہے، یہ وہ مہمانی، یہ وہ پارٹی، یہ وہ فنکشن جس میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بلایا ہے. ریان ایک دروازہ ہے جنت کا، اس کا نام ریان ہے، جہاں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. یہ ضیافت الہی ہے. تو اصل دسترخوان کو پہچانو. کہا کہ اصل شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے شب قدر کی حقیقت؟ کہا کہ 80 سال سے، 80 سال جو ہیں وہ شب قدر بڑی ہے، 80 سال سے. یعنی تم صرف اپنی نجات کے لیے فکر مت کرو، بلکہ تم یہ صلاحیت پیدا کرو کہ تم 80,000 افراد کو اپنے ساتھ نجات دے سکو. یہ صلاحیت پیدا کرو، یہ ہے شب قدر. بیدار ہو، بیدار کرو، اپنی ذات میں مت گم ہو جاؤ، دعا کرو، بہت اچھی بات ہے. یہ ہے شب قدر. وہ سوال کہ کیوں کہا گیا بفقا کے رقبہ، من علیہ، من علی، مجھ پہ احسان کر خدا، بفقا کے رقبتی من النار، کہ مجھے آتش جہنم سے آزاد کر دے، میری گردن کو. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب، اے رب ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما. وہاں پہ اتنی تاکید کیوں ہے ماہ رمضان کی دعا میں جہنم سے آزادی کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم یعنی اس کا مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ. گناہ یعنی نافرمانی، نافرمانی یعنی خدا سے غفلت، خدا سے غفلت یعنی لا علمی، لا علمی یعنی ذات میں انسان قید ہے. جہنم کا مقدمہ کیا ہے؟ گناہ. گناہ یعنی نافرمانی، خدا سے غفلت، لا علمی انسان. پھر اور بھی چیزیں ہیں اس میں، محبت دنیا ہے اور دوسری چیزیں. کہا کہ یہ جہنم جو ہے یہ تو بہت آگے ہے، یعنی کہنے چاہ رہے ہیں خدا مجھے ذات کے خول سے آزادی عطا فرما، تاکہ میں باعلم ہوں، تو اس سے غفلت نہ کروں، تیری اطاعت کروں، گناہوں سے پرہیز کروں خود بخود. یعنی جو آخرت ہے، جو اینڈ ہے، جو انجام ہے، اس کو آپ سامنے رکھ رہے ہیں. ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ بہت دور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور پہاڑی پر کوئی شخص آپ کو ہاتھ ہلا رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم، آپ کیا کرتے ہیں؟ دور میں لگایا اور آپ نے دیکھ لیا، اس کو فوکس کیا، پتہ چل گیا یہ مرد ہے، عورت ہے، دوست ہے، دشمن ہے، کون ہے. لیکن دوسری دفعہ پھر آپ محتاج ہوں گے دوربین کے. دوربین کیا کام کرتی ہے؟ دور کے منظر کو شفاف کر کے دکھا دیتی ہے. بس
یہ شب قدر، تلاوت قرآن، محبت اہل بیت، نماز، روزہ، دور بینی صلاحیت پیدا کرتے ہیں انسان میں.
آپ دور کے منظر کو دیکھ لیں گے، دوربین کے محتاج ہے. دوربین ہوگی منظر شفاف کلیئر واضح ہو جائے گا، دوربین نہیں ہوگی دیکھتے رہیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا کون ہے. لیکن یہ عبادات، یہ شب قدر دوربینی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، دوربین کے محتاج نہیں بناتے. یعنی وہ چیز جو عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، جہنم، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہے شب قدر کہ دوربینی صلاحیت پیدا کرو اپنے اندر کہ تمہیں قیامت نظر آئے، قبر نظر آئے. یہ جہنم رحمت ہی فی رحم فیدخلہم فی رحمت ہی، اس رحمت میں، اس جہنم میں رہتے ہوئے اس رحمت الہی میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. یہ پاسپورٹ یہاں چھین لیا گیا ہے، رحمت الہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اس رحمت الہی میں داخل ہونے کے لیے ان الذین آمنوا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلہم ربہم فی رحمت ہی، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے شروع کرو. ابھی 2015 کی شب قدر میں شروع کرو، آہستہ آہستہ گریجولی آگے بڑھو، کہ خدا جہنم سے نجات دے. اس لیے یہ جہنم سب سے بڑی رکاوٹ ہے. خوب، جہنم سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی گناہ، یعنی حرام، یعنی نافرمانی، یعنی خدا سے غفلت، یعنی لا علمی، یعنی میں اپنی ذات میں قید ہوں. اب آپ نے دیکھا کس طرح ہمیں کہا گیا ہے، لہذا وہ بات واضح ہو گئی کہ جہنم سے آزاد ہونا شب قدر کے دسترخوان کے ٹکڑے ہیں، ریزے ہیں. اصل دسترخوان کیا ہے؟ وہ رحمت الہی میں داخل ہونا ہے. دوسرا کام جو شب قدر میں کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ انسان، میں نے کہا شب ولایت ہے شب قدر، قرآن اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ اے خدا، یہ قرآن میں اپنے سر پہ رکھ رہا ہوں، یعنی اب میرے سر پر جو سایہ ہے قرآن کا ہے، یعنی میں قرآن کے سائے میں، اس کی تعلیمات کے سائے میں حرکت کروں گا. حضرت آیت اللہ حسن زادہ عملی، خدا ان کی حفاظت فرمائے، فرماتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ کے قلب پہ نازل ہوا ہے، قلب محمد پر. کیا قرآن نازل ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو تم قرآن اٹھاتے ہو نا، کھولا، اس کے بعد رکھ دیا، اس کے بعد جو ہے وہ سر پہ رکھا، اس کے بعد رکھا اور یہ جاؤ جا ختم، خدا بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے سچے دل سے کوئی توبہ کرے. کہتا ہے یہ قرآن، اس قرآن کو جدا مت کرو. جس نے قلب محمد پہ قرآن اترا ہے، اس قرآن کو اپنے دل میں اتارنے کی دعا کرو. تو شب قدر کے بعد یہ قرآن تمہارے دل سے نہ نکلے، ویلہ تم الگ ہوگے، قرآن الگ ہوگا، عام زندگی روٹین پہ چلے جاؤ گے، بھول جاؤ گے قرآن کو. قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا ہے، تو تم اس قرآن کو در حقیقت اپنے دل پہ نازل کرنے کی کوشش کرو، سمجھو، ایمان لاؤ خدا کے باتوں پر اور خدا سے دعا کرو. اور بھی نکات ہیں لیکن وقت پورا ہو گیا، اتنا کافی ہے. یہ ہے شب قدر، اور یہ در حقیقت انسان کو خدا سے قریب کرنے والی ہے. اس میں انسان دعا کرے، سب سے پہلے امام زمانہ کے لیے، اپنے مرحوم والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، علماء و فقہ کے لیے، جس کسی نے بھی آپ کی زندگی میں کوئی اچھائی، نیک سلوک، احسان کیا ہے، آپ دعا کرے خداوندہ آج کے دن میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اس لیے کہ دعا میں انسان ایک میں ہوتا ہے اور ایک اس کا معاشرہ ہوتا ہے. کہا کہ دعا میں فرسٹ تم نہیں ہو، سیکنڈ تمہارا معاشرہ نہیں ہو، بلکہ دعا میں معاشرہ تمہارا فرسٹ ہو، تم لاسٹ میں ہو. کیوں؟ حدیث میں ہے کہ جو کچھ اللہ ان کو عطا کرے گا، ان سب کو، تمہارے برادران دینی کو، اس سے زیادہ
تم کو عطا کرے گا. ہاں اس کے بعد انسان روحانی دعاؤں میں اپنے آپ کو مقدم قرار دے, مادی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو, لیکن روحانی دعاؤں میں اپنے آپ کو, اے خدا میں نجات چاہتا ہوں, اے خدا میں اپنے دل پہ قرآن چاہتا ہوں, اے خدا میں چاہتا ہوں میرے نماز میں دل لگے, میں اہل بیت سے حقیقی محبت کروں, میں رمضان سے محبت کروں, میرا اور تیرا رشتہ رمضان تک کا نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اے خدا اپنی محبت مجھے عطا فرما, اہل بیت کی محبت عطا فرما, اے خدا امام زمانہ کے لیے مجھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اے خدا مجھے شہادت کی موت عطا فرما, مجھے اپنی ذمہ داریوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, وغیرہ وغیرہ. انسان دعا کرے, روحانی دعا میں اپنے آپ کو مقدم کرے, اور پھر برادران دینی کی میں مانگے, لیکن مادی دعاؤں میں اپنے بھائیوں کو, برادران دینی کو مقدم کرے اپنے اوپر. تو خدا کا حدیث میں کہ جو کچھ بھی ان کو عطا کیا جائے گا اس سے زیادہ اس دعا کرنے والے کو عطا کیا جائے گا. انشاءاللہ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں امام زمانہ کو, خصوصاً ان کے انقلاب کے لیے. اور ابھی ہمارا آخری درس ہے, کل جمعہ, کل 21 رمضان ہے, کل نہیں ہوگا, پرسوں یوم القدس ہے, اس میں بھی ہم نہیں آئیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک نقطہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور یوم القدس کو فراموش نہ کریں, یہ رسول اللہ کا دن ہے, رسول اللہ کی تعلیمات کے سائے میں مخمینی نے یہ دن قرار دیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحومین کے لیے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. یعنی ان کو طول عمر عطا کرے, ان کو صحت و سلامتی دے. نہیں نہیں نہیں, حفاظت سے مرض, یعنی ان کو طول عمر دے, ان کو صحت دے, عافیت دے, سلامتی دے, ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے. اس طرح کہیں زیادہ اچھا لگے گا. آپ کہیں کل کو, لیکن جب آپ کہیں ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, ہمارے پڑوسی, اس میں ایک اپنائیت ہے, اور اس اپنائیت کا روحانی اثر یہ ہوگا کہ آپ جب کہیں گے میرے دوست, میرے پڑوسی, تو خود بخود یہ جو ریز ہیں, یہ جو توجہات ہیں, یہ ان کے روح پہ اثر انداز ہوں گے. کوئی اور سوال؟ جی بالکل کر سکتے ہیں, جی جی. ہم نہیں جانتے کون کون ہے, لیکن اللہ تو جانتا ہے نا, اللہ کے علم میں تو ہے. بلکہ اس سے زیادہ آپ سحری بناتی ہیں, افطاری بناتی ہیں, گھر کی جھاڑو دیتی ہیں, صفائی کرتی ہیں, 10 کام انجام دیتی ہیں جو آپ کی ڈیوٹیز میں نہیں ہیں, آپ اس ثواب میں اپنے مرحوم والدین کو شامل کریں, مومنین مومنات کو, شہداء کو شامل کریں, شہداء کربلا کو شامل کریں. آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے, اضافی کام کر رہی ہیں آپ کے, اس کا ثواب میں مرحوم والدین کو دیتی ہوں, اپنے تمام رشتہ داروں کو دیتی ہوں, تمام شہداء کو دیتی ہوں, خود آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا. بہت اچھا, بہت اچھا, کوئی حرج نہیں. نہیں, اپنی نماز کو نہیں کر سکتے, الگ سے ان کے لیے نماز ہدیہ کریں. یہ آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے, فقہی ذمہ داری نہیں, اخلاقی ذمہ داری ہو سکتی ہے. فقہی طور پہ آپ پابند نہیں ہیں کہ کھانا بھی بنائیں, گھر بھی صاف کریں, بچے بھی پالیں, یہ بھی کریں, وہ بھی کریں, نہیں. جی یعنی شریعت نے عورت کو پابند نہیں کیا ہے وہ شوہر کے لیے کھانا بنائے, شریعت نے پابند نہیں کیا ہے کہ وہ بچے کی پرورش کرے جس طرح کرنی چاہیے. یہ اخلاقی فرائض میں شامل ہوتا ہے, فقہی فرائض میں نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں گھر کی جھاڑو دینا,
جناب زہرا گھر کا اتنا کام کرتی تھیں کہ آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے. حضرت زہرا کا گھر کتنا بڑا تھا, یعنی بالش میں اس کو ناپا جا سکتا تھا. کتنے افراد تھے کھانے والے کہ اتنا کام کرتی تھیں. در حقیقت رسول اللہ کی خدمت میں کہا کہ بابا یہ کنڈیشن ہے, تو رسول اللہ نے کہا بیٹی یہ مسجد میں 400 فقیر فقراء مسکین افراد اصحاب صفہ یہاں موجود ہیں, یہ 400 افراد کا کھانا پینا, مشت سے پانی لانا, روٹی بنانا, یہ سب کام جناب زہرا بنفس نفیس انجام دیتی تھی. تو یہ کام ڈیوٹیز میں نہیں تھے, اخلاقی ذمہ داریاں, سماجی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں. لہٰذا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ فقہی اور شرعی واجبات نہیں ہیں, آپ اس میں اپنے مرحومین کو شامل کر سکتی ہیں. تو وہاں پہ رسول اللہ نے جناب زہرا کو تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عنایت کی 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمد للہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. کوئی اور سوال؟ دعا کریں اللہ سے, ان کے اقوال پڑھیں, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, اس میں تربیت ہے, سیاست ہے, اخلاق ہے. نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ آسمان تک نور جاتا تھا. تو یہ جناب زہرا کی سیرت کے پہلو کا اگر مطالعہ کریں صحیح انداز سے, صرف ایک ریڈنگ کے حد تک نہیں, کسی کارشناس ماہر کے ساتھ رہتے ہوئے اگر مطالعہ کریں تو پھر حقیقت جو ہے آیاں ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, توسل کریں کہ آپ ہمیں اپنی معرفت عطا کریں, تو پھر جتنا خلوص ہوتا ہے اسی نسبت سے پھر انسان پر عطا بھی ہوتی ہے. بہت اچھا ہے. آپ یہ دعا کریں, نہ آپ یہ دعا کریں کہ آپ چاہتا مسلمین کو ہدیہ کرنا چاہتی ہیں, یہ قرآن جو میں نے پڑھا ہے یہ کل مومنین مومنات شہدا کی طرف سے چاہتا مسلمین کی خدمت میں, آپ نے ان کو بھی شامل کر لیا اور چاہتا مسلمین کی پہنچ گیا. جی اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ میں یہ کل مومنات اور 14 معصومین کو ہدیہ کر رہی ہوں. ایک طریقہ یہ کہ نہیں میں ان کی طرف سے نیا بدن پڑھ رہی ہوں 14 معصومین کے ہدیے کے لیے, دونوں بہتر ہیں. زندوں کو ہدیہ ہو سکتا ہے لیکن ہدیہ نہیں کیا جا سکتا ثواب, زندہ جب تک زندہ خود عمل کرے. آیت اللہ بروجردی, امام خمینی کے یعنی ساتھیوں میں سے تھے آقا شریعت اصفہانی اور محمد والے محمد صلوات.